الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الطاهر سب سے پہلے آپ سلام مدین کو اور اپنے آپ کو اغوا کی نصیحت کرتا ہوں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ساجد علیہ السلام اہل تقویٰ سے قرار دیا. آپ تمام مدین کو اس ولادت سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمن، ان کے محافظ شریعت، مفسر و مبین شریعت اور ان کے جانشین برہم، ان کی شریعت کے مروج اور شریعت کے مبلغ، کہ جن کی وجہ سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت، سنت اور شریعت آج انسانوں تک پہنچی اور آنے والی نسلوں تک پہنچتی رہے گی، اس میں کلیدی ترین کردار امام صادق علیہ السلام کا ہے. لہذا اس نازل سے آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کروں کہ خدا مجھے اپنے سب کو ان کے حقیقی جاننے والوں اور پیروکاروں میں شمار کرے. اسی نازل سے عرض کروں کہ خود نبی کے انبیاء کی بعثت کا فائدہ کیا ہے، اہداف کیا ہے، خدا نے انبیاء کیوں بھیجا، انسانوں کو اس کا کیا فائدہ ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بدرو بھیجے محمد والے پہلی چیز جو انبیاء کے بھیجنے کا ہدف ہے اور فائدہ ہے انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، انسانی عقل جناب تک نہیں پہنچ سکتی، جس سے انسان بالکل لا علم ہے، جاہل ہے اور کبھی اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ علم انسانوں کو عطا کر سکے. لہذا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح سے ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا جو کیا کرتے ہیں، یتلو علیکم آیات، جو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تہذیب نفس کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں اس چیز کا علم دیتے ہیں جسے تم نہیں جانتے، تم انہیں جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ نبی آ کر تمہیں نہ بتلائے. لہذا وہ تمام مانوی امور، وہ تمام روحانی امور، وہ تمام امور کے جس کا تعلق انسان کی حقیقی اور ابدی سعادت سے ہے اور انسان کی قبر سے اس کا تعلق ہے، برزخ سے اس کا تعلق ہے، آخرت سے اس کا تعلق ہے، انسان ان تمام چیزوں کو نہیں جان سکتا مگر یہ کہ وہی آ کر انسان کی رہنمائی نہ کرے، ندی آ کر اس کی رہنمائی نہ کرے. حتیٰ میں اکثر یہ بات آپ کو معاشرے کی سعادت کے لیے کون سے اصول کار فرما ہونے چاہیے، کون سا قانون انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، کون سے قوانین ایسے بنائے جائیں گے جس سے مضر اثرات معاشرے سے ختم کیا جا سکے، روکے جا سکے، اس قانون ظاہری قوانین کے بنانے کے لیے بھی وہی کا اور وہی سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ انسان بھی ظاہری اپنے امور کو چلانے کے لیے بھی اپنی عقل کو اس مقام پر نہیں لے کر جا سکا کہ وہ صحیح طور پر فیصلہ کر سکے کہ کون سے قانون اس کی حمایت میں جاتے ہیں اور کون سے قانون اس کی مخالفت میں جاتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر روزانہ بحث ہوتی ہے، ایک قانون پاس ہوتا ہے اور دوسرے سال آپ دیکھیں اس کو رد کیا جاتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی بہرحال بشریت جو ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم اس انسان کو کمال اور سعادت حقیقی تک پہنچانے کے لیے ہماری عقلیں ناکافی ہیں۔ عملی طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء کے بھیجنے کا ہدف ہے اور مقصد ہے وہ ہے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کی ڈیوٹی ہے، اس رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دو قسم کی دعوتیں دیں، ایک دعوت اللہ کی قبولیت کی طرف اور دوسری دعوت ہے طاغوت سے اجتناب کرنے کی، دشمن خدا سے اجتناب کرنے کی، شرک و کفر سے اجتناب کرنے کی، بت پرستی سے اجتناب کرنے کی، مادہ پرستی سے اجتناب کرنے کی، دنیا پرستی سے اجتناب کرنے کی۔ لہذا انسانوں کو دعوت دینا، عبودیت خدا کی طرف دعوت دینا، اور دوسرا تاغوت سے بچنے کی دعوت دینا۔ لہذا یہ بات بڑی اہم ہے، ہمارے اولیاء اللہ جو ہمارے یہاں مشہور ہیں کہ جناب یہ بڑا ولی اللہ ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن ان ولی اللہ نام نہاد ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو خود بھی سمجھا اور لوگوں کو بھی غلط تعلیمات دی۔ بہت سے ولی اللہ ہیں کہ جو واقعی انبیاء کے راستے پر، لیکن بعض ولی اللہ جنہیں ہم نے ولی اللہ بنا دیا جنہیں خود اسلام کے علمے نہیں معلوم اور ہم نے ان کو ولی اللہ بنا دیا، وہ بھی ولی اللہ بن گئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کی ناقص تعلیمات کے حامل ہیں، وہ لوگوں کو محبت کا درس تو دیتے ہیں، وہ لوگوں کو عبودیت کی طرف تو لاتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز روزہ پرہیزگاری کی طرف تو بلاتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیمات تو دیتے ہیں، لیکن دشمن خدا سے، دشمن رسول سے، آل محمد کے دشمنوں سے مقابلے کی دعوت نہیں دیتے، تاغوت سے بچنے کی دعوت نہیں دیتے۔ جبکہ انسان کتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے، نبی سے بڑھ کر تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ختمی مرتبت سے بڑھ کر تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا، علی سے بڑھ کر تو ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو تمام کے تمام انبیاء نے عبودیت خدا کی طرف بھی دعوت دی اور تاغوت سے مبارزہ اور مقابلہ کرنے کی بھی دعوت دی، ان کی عملی زندگیاں اٹھا کے دیکھنا ہے۔ ویسے تو تولا اور تبرہ کے قائل ہیں لیکن عملی طور پر تولا کرتے ہیں، تبرہ نہیں۔ تبرہ کیا ہے؟ یعنی دشمن خدا کے اوپر، دشمن رسول کے اوپر، دشمن آل محمد کے اوپر تبرہ کرنا، اظہار بیزاری کرنا۔ ایک ہے زبان سے اظہار بیزاری کرنا، ایک ہے عمل سے اظہار بیزاری کرنا۔ عمل جو امیر المومنین نے کیا تھا، جو امام حسن مصطفیٰ نے کیا تھا، جو تمام اماموں نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور خود امام زمانہ علیہ السلام آ کر جو سب سے بنیادی کام کریں گے یہی ہے کہ جہاں انسانیت کو اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دیں گے، وہاں امام کا ایک بہت بڑا مرحلہ پہلی دعوت کیا ہوگا، وہی ہوگا کہ جو اللہ کی عبودیت کو قبول نہیں کرے گا اس سے مقابلہ ہوگا، اس سے مبارزہ ہوگا، وہ آخری جنگ ہوگی تابوتوں سے، وہ آخری جنگ ہوگی دشمنان خدا سے، وہ آخری جنگ ہوگی دشمنان آل محمد سے، جو اللہ کی عبودیت کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو انسانیت کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتے، سعادت عبد عبید ابدی تک نہیں پہنچنے دیتے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کی قید سے آزاد کیا جائے، لوگوں کی بندگی سے بندوں کو آزاد کیا جائے اور اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دی جائے۔ آج انسان اسیر ہے انسانوں کے ہاتھ میں، آج انسان غلام ہے انسانوں کے ہاتھ میں، آج اقوام غلام ہے اقوام کے ہاتھ میں، آج پورے کے پورے ممالک اسلامی ممالک آج اسیر ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں امریکہ کے۔ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی عبودیت سے نکال کر اللہ کی عبودیت کی طرف لے جانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ بار بار امام بھی آئے گا، سب سے بنیادی طریقہ کام یہی ہے انجام دے، لوگوں کو تابوتوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی عبودیت کی طرف لے کر آنے کا۔ اور ایک اور فائدہ اور سبب اور مقصد جو انبیاء کی بعثت کا ہے وہ یہ کہ بہرحال انسان کو خدا تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ملائکہ بھی فرشتوں میں اور انسانوں میں ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ساتھ نفس ہمارا لگا ہوا ہے، فرشتوں کے ساتھ نفس ہمارا نہیں ہے، وہ عقل محض ہے اور ہم ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، عقل بھی رکھتے ہیں خواہش نفسانی بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر انسان خواہشات نفسانی کو لات مار کر عقل کے تابع ہو جائے، اللہ کی عبودیت کی طرف آئے، نیکی کے راستے کی طرف آئے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ انسان اگر خواہشات نفسانی کو رد کر کے اور کمال کے راستے کو طے کرے تو یہ واقعی کمال ہے۔ لہذا اللہ گرامی جب انسان خلق ہوا ہے اس خواہشات نفسانی کے تحت، یعنی اس کے اندر یہ خواہشات نفسانی موجود ہے، نفس امارہ موجود ہے جو اسے برائیوں پر بھارتا ہے، جو بار بار انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، مادیت کی طرف کھینچتا ہے، برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، فحاشی کی طرف کھینچتا ہے، اور نتیجتاً انسان برائی میں ملوث ہو جاتا ہے اور خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کی وجہ سے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان سارے کے سارے عقل کی پیروی کرے تو آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب خواہشات نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے۔ لہذا ملت کے اندر بھی یاد رکھیے گا اس بات کو، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ کہا جاتا ہے جناب فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، اور فکری نظریاتی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، بھائی فکری نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو دست گریبان تو نہیں کہا جاتا، ہاں علمی محفلوں کے اندر، مدارس کے اندر بیٹھ کر، دار التحقیق کے اندر بیٹھ کر وہاں گفتگو کی جانی چاہیے، نہ یہ کہ سڑکوں پہ نکل کر ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے اور گریبان پکڑے جائیں، یہ کون سا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے؟ ملت کے اندر کوئی نظریاتی اختلاف نہیں، ہم سب ایک علی و ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک توحید کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہم سب 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے، پھر کس بات کا اختلاف ہے؟ یہ اختلاف کوئی نظریاتی فکری اختلاف نہیں، یہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے اختلافات ہیں۔ کیونکہ میں اپنی چودراہٹ چاہتا ہوں، آپ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، آپ کی بھی 1.5 انچ کی مسجد ہے، میری بھی 1.5 انچ کی مسجد ہے، میں اپنی وہاں چاہتا ہوں، آپ اپنی وہاں چاہتے ہیں، چاہتا ہوں کہ میرا قد بلند ہو جائے. لیکن لبادہ کیا ہے دین کا کہ جناب دین یہ کہتا ہے دین وہ کہتا ہے. اصل میں تو خواہشات نفسانی یہ کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ملت کے اندر اختلاف ہو جائے. جیسا انبیاء کی بعثت کا ایک بہت بنیادی مقصد امت کے درمیان پڑے ہوئے اختلافات کو دور کرنا ہے. انبیاء کے بھیجنے کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا ایک بنیادی ترین ہدف وہ یہ جو نبوت کا ہے, اور وہ کیا ہے؟ امت کے درمیان پڑے ہوئے اختلافات کو دور کرنا. لہذا جو قرآن نے کہا اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو, یعنی آئمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرو. کیوں اطاعت کرو؟ اس وجہ سے کہ اگر تم نے اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر اللہ کی خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیا, اللہ کے رسول کی خواہش پر اور فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا, اولی الامر یعنی آئمہ اطہار علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا, تمہارے درمیان سے اختلافات ختم ہو جائیں. لہذا اسی آیت کے اندر آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر دیکھو تمہارے درمیان کوئی تنازعہ ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, آپس میں پھوٹ پڑ جائے, تو یہ نہ ہو کہ رسول گریبان ہو جاؤ, ایک دوسرے کو مارنے لگو, ایک دوسرے کو کاٹنے لگو. نہیں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بس اس اختلاف کو دور کرنے کا ایک راہ حل موجود ہے. اور وہ راہ حل کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو کہ اختلافات دور ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے, بلکہ بات چلی جاتی ہے عدالتوں تک. وہ عدالتیں کہ جن کا قانون اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے, ان کی سنت اور ان کے قانون کے مطابق نہیں ہے, بلکہ برٹش لاء کے مطابق ہے. ہم اس سے رجوع کر دیں, مسجد میں اختلافات ہو جائیں, رجوع کس سے کریں گے؟ علماء سے رجوع کرنے کے بجائے, مجتہدین سے رجوع کرنے کے بجائے ہم کن سے رجوع کریں گے؟ جناب کورٹ سے رجوع کریں گے. افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد ہماری مسجد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کون آئے گا جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ شیعوں کا مسئلہ, آل محمد کے ماننے والوں کا مسئلہ کون حل کرے گا جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا؟ ہماری مسجد, ہمارے علماء نہیں ہیں کیا؟ مجتہدین موجود نہیں ہیں کیا؟ ہمارے ماشاء اللہ اتنے رہنما موجود ہیں, کسی ایک کو حکم بنا لو, کسی ایک عالم کو حکم بنا لو, چند لوگوں کو حکم بنا لو, پھر جب بنا دیا تو پھر ان کی بات کو مانو. یہ اللہ اس کے رسول سے رجوع کرنا, تو اثر کیا انبیاء کی بعثت کا ایک بہت بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان پڑے ہوئے اختلافات کو دور کریں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نبوت اور امامت انسانوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے. لہذا حسن گرامی امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امامت کا ایک بنیادی ترین مقصد لوگوں کے درمیان پڑے ہوئے اختلافات کو دور کرنا. رسول کی وفات کے بعد امت کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے, امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے, امت دست و گریبان ہو, امت لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے, ہر شخص کہے کہ میں جنتی ہوں, دوسرا دوزخی ہے. یہ مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی تفسیر یہ ہے, یہ سنت رسول کی تفسیر یہ ہے, میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, دوسرا جو کہتا ہے وہ باطل ہے. کون فیصلہ کرے گا کہ قرآن کیا چاہتا ہے, سنت رسول کیا کہتی ہے؟ وہی تو ہونا چاہیے جو پاسدار ہے, وہی ہو پاسدار. کہ ہمارا کوئی عادی نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارے اختلافات کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے, قرآن مجید کی صحیح تفسیر بیان کرنے والا کوئی نہیں, شریعت کا کوئی محافظ نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا نے طاقت ہے, انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے, کہ جس کی ارتقا, جس کی پیروی, جس کی بیعت واجب ہے. زمانے کے امام کی شناخت اور معرفت ہمارے اوپر واجب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہونا چاہیے تو اس کی شناخت اور معرفت واجب ہو. اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھ کر, شیعوں نے بھی اس روایت کو لکھ کر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام زمان کی معرفت اگر انسان امام زمانے کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ ہلاک ہو گیا. تو نعوذ باللہ, وہ امام کون ہے؟ وہ امام کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی صدر ہے؟ وزیر اعظم ہے؟ کون ہے؟ ایک گناہگار انسان ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے. کہا گیا کہ اگر معرفت حاصل نہ کی تو ہلاک ہو جاؤ گے. تم نے دین میں کچھ بھی نہیں حاصل کیا, تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے. وہ کون انسان ہے؟ گناہگار انسان ہے یا وہ کوئی معصوم ہونا چاہیے جس کی اتباع اور اس کی پیروی اور اس پر ایمان لانا, جس کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ دونوں بیٹے محمد والے انبیاء کی اس سب کا ایک بہت بنیادی مقصد الہی کو قائم کرنا, نظام عدل کو قائم کرنا, ایک ایسی حکومت کو قائم کرنا ہے جس میں انسانیت عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکے اور اپنے بنیادی ترین مقصد کی طرف وہ معاشرہ سفر کر سکے. اور وہ کیا ہے؟ کمال سعادت اور قرب الہی کی منزل کو کا حصول. یہ بنیادی ترین مقصد ہے انسانی معاشرے. اللہ کو, اللہ نے انسان کو عبودیت کے لیے خلق کیا, عبادت کے لیے خلق کیا. وما خلقت الجن والانس, کس وجہ سے؟ الا لیعبدون, تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. عبادت کیوں؟ قربۃ اللہ, تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے. یہ معاشرہ پورا کا پورا, یہ انسانیت پوری پوری کی پوری اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کمال عطا کرے. اور کمال کیا ہے؟ قرب الہی کا حصول, رضا الہی کا حصول. رضا حکومت کس لیے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے. آج ہماری جو حکومتیں اسلامی ممالک کے اندر, یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں, اللہ سے دور کرتی ہیں. آپ کے پاس کا جواب موجود ہے. یہ حکومتیں اللہ کی عبودیت کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ, سب سے بڑا ماننے اور سب سے بڑی ضد جو اللہ کی عبودیت کے راہ میں حائل ہوتی ہے, یہی حکومتیں اور یہی حکمران. انبیاء علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد یہ کہ ایسا صالح اور فلاحی معاشرہ تشکیل دے جس میں انسان اللہ کی عبودیت اختیار کر سکے اور اللہ سے نزدیک ہو سکے. اس لیے حکومت عدل کا حکم دیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, دلائل دے کر, بیانات دے کر, روشن دلیلیں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ان کو کتاب دے کر اور میزان دے کر بھیجا. اس وجہ سے عمر ناسو کے قسط, تاکہ لوگ عدل و قسط کے لیے, عدل و انصاف کے لیے قیام کر سکے. ایک صالح معاشرہ ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کر سکتا ہے. انبیاء کی حکومت کا بہت بنیادی مقصد ہے. اور یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دین سیاست سے جدا ہے یا نہیں ہے. حکومت عین سیاست ہے. جب حکومت عین سیاست ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس حکومت کے لیے اسلام نے دشمنان آل محمد نے ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ نیک لوگوں کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھنا، فاسد لوگوں کا کام ہے حکومت کرنا، یعنی تم ہمیشہ محکوم رہو گے اور ہم فاسد اور ظالموں ہمیشہ تم پر حاکم رہیں گے۔ کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہمارے کاموں میں کھول دیا گیا، ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا، ہاں بھائی ہم نماز پڑھیں گے تم حکومت کرو ہمارے اور ذرا کہ کہاں سے سارا مسئلہ شروع ہوا، یہ شروع ہی وہاں سے ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے غدیر کو بلا دیا، غدیر میں جو اعلان تھا وہ اعلان حکومت تھا، علی کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا، علی کی امامت کو کوئی نہیں چھین سکتا، علی کے فضائل کو کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن جو چیز چھینی گئی تھی وہ علی کی خلافت اور حکومت تھی، جس کا غم ہے ہمیں، جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے، یا تو وہاں سے جدائی پیدا ہوئی کہ بھائی نماز پڑھ لیے تو علی کے پیچھے، حکومت چاہیے تو فلاں کے پیچھے، نہیں ہمارے یہاں جو امام ہوتا ہے وہی آگے بھی ہوا کرتا ہے، جو باطن کے اوپر حکومت کرنے کا استحباب رکھتا ہے وہ بدرجہ اولا ظاہری بدن کے اوپر بھی حکومت کرنے کا استحباب رکھتا ہے۔ ہماری جدائی نہیں ہے اللہ کے نام تو اظہر یہ نام انبیاء کی بے سب کا ایک بہت بنیادی مقصد کیا ہے، ظاہری حکومت کو قائم کرنا، اور ظاہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور ان کے فرزند اکرم امام صادق علیہ السلام کو سلام، لہذا عرض کروں کہ ہمارا رسول وہ کہ جو 1,24,000 انبیاء کی تمام کی تمام فضیلتوں، تمام کے تمام خواص اور تمام کے تمام علوم کا مجموعہ ہے، لہذا وہ تمام معجزات جو اللہ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے وہ ہمارے نبی کو بھی عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ممتاز ہے، وہ کیا ہے قرآن مجید، ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن محمد رسول اللہ کا معجزہ تا قیام قیامت باقی رہے گا، آنے والی انسانیت کو ہدایت دیتا رہے گا، یہ زندہ معجزہ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، امریکہ میں ٹیلی کام جیسے جانور اگر توہین رسالت کریں، اگر توہین قرآن کریں تو اس سے نہ رسول کی رسالت میں کوئی کمی آنے والی ہے نہ قرآن مجید کی شان میں کوئی کمی آنے والی ہے، جس کی شان کا دفاع اگر اللہ نے کیا، جس کی شان کی حفاظت خود اللہ کرنے والا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی، اور دنیا نے
رسول پر لعنت،
لہذا اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ اور آئیڈیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام ان کی شریعت کے محافظ، ان کی شریعت کے مبین، ان کی شریعت کے مفسر، ان کی شریعت کے مروج اور مبلغ، آج جو کچھ خالص اسلام، خالص کہہ رہا ہوں ملاوٹ شدہ نہیں، خالص اسلام جو بھی آج امت مسلمہ تک پہنچا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی کاوشوں میں ہوا، خالص محمدی اسلام چاہیے تو درے امام صادق پر جھکنا پڑے گا، امام صادق ہیں کہ جنہوں نے رشید صوفی صاحب امام صادق علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں، شخصیت کے قائل ہیں، علم کے معترف ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام صادق رضی اللہ عنہ کی کلیدی ترین کردار ہے امام ہے، ہر امام کا اپنا ایک کردار ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ بہتر انداز سے رسول کی سیرت اور سنت اور شریعت کو کھول کھول کر بیان کر سکے۔ محمد والے محمد والے محمد کا ہم سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے فرزند ارجمان حضرت امام صادق علیہ السلام کے پیروکاروں میں شمار فرما، حاضرین مسجد کی جملہ حاجات پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، دشمنان اسلام دشمنان آل محمد کو نابود فرما۔ بارے رحمت واسطہ محمد والے محمد کا، بارے رحمت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی امت مسلمہ موجود ہے، آل محمد کے ماننے والے موجود ہیں، بارے رحمت ان کی حفاظت فرما، بارے رحمت الوی اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ضرور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ساتھ و انصار و ایمان و شکرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحسر اللہ الانسان و انفسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد
صادق علیہ السلام کے حوالے سے
کہ آپ امام صادق علیہ السلام کو سلام کے کیا ہے. بہت بڑا افتخار ہے میرے اور آپ کا, بہت بڑا میڈل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. امام صادق وہ امام ہیں جو باقی مذاہب اربعہ کے بھی امام ہیں. ان کے امام ہیں نا چار, ان چاروں اماموں کے بھی امام امام صادق علیہ السلام. لہذا ایک دفعہ روایت میں ہے کہ ابو حنیفہ امام کے پاس آئے, تکلیف لائے اور ظاہر ہے کہ امام سے ہی سیکھا, لیکن امام کے مد مقابل آئے بجائے اس کے کہ امام کے سامنے زام و ادب طے کرنے کے بعد امام کی راہ و روش کو اختیار کرتے, اپنی راہ و روش انہوں نے شروع کر دی. ہر امام نے ایک دفعہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم بڑی شریعت کی باتیں کرتے ہو, تم بہرحال عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, عالمی شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, ایک دو سوالوں کا جواب دو. کہا کہ فرزند رسول کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ کہ وہ کون سی شے ہے کہ جس کی ابتدا کفر سے ہوتی ہے اختتام ایمان پر ہوتا ہے؟ کہا کہ اپنا رسول اللہ نہیں معلوم. کہا تجھے اتنی سی بات بھی نہیں معلوم؟ اس کا تعلق تیرے ایمان سے. کہا نہیں معلوم. کہا چاہیے بتلاؤ کہ اللہ نے انسان کی آنکھ میں نمک کیوں قرار دیا, نمکین کیوں ہے آنکھ؟ کہا فرزند رسول نہیں معلوم. کہا کان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا زبان میں شیرینی کیوں ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا تجھے نہ اپنے ایمان کا پتا ہے, نہ اپنے بدن کا پتا ہے, اور تو شریعت کی باتیں کرتا ہے. کہا فرزند رسول آپ کو جواب دیجیے, دیکھیں آپ کے لیے باعث افتخار ہے, آپ کا امام علم لدنی کا مالک. عزیزوں امام جواب دیتے ہیں کہ وہ شے جو کفر سے شروع ہوتی ہے ایمان پر ختم ہوتی ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے, وہ اسلام کی ابتدا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کلمہ ہے جو لا الہ یعنی کفر سے شروع ہوا, کوئی اللہ نہیں, نفی کر دی تمہیں تمام خدا ہو, اور پھر کہا الا اللہ, یہ ایمان ہے. کفر سے شروع کر کے ایمان پر ختم کیا. تو کہا اتنی سی بات مجھے نہیں معلوم. تو صبح شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور کہا کہ یہ جو آنکھ میں اللہ نے نمک قرار دیا, جو آنسو آپ کے نمکین ہوتے ہیں, اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھ کو چربی سے بنایا ہے اور چربی کی حفاظت کے لیے نمک بڑا ضروری ہے. یہ آنکھ میں نمکین پانی انسان کی چربی کی حفاظت کرتا ہے, انسان کی حفاظت کرتا ہے. کہا رسول کہاں کی کڑواہٹ کیوں؟ یہ تو ہمارے مواد ہوتا ہے, کڑواہٹ مواد ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ کہا بہت چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ کہ چونکہ کان کے اندر سوراخ ہوتا ہے لہذا کوئی بھی کیڑا, کوئی بھی حشرات جیسے کوئی چیز تمہارے کان میں داخل ہو سکتی ہے, لہذا اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جو کیڑا بھی تمہارے کان میں جانے کی کوشش کرے گا تو یہ کڑوا مواد اس کو روک لے گا, وہی مار دے گا. اللہ زمان میں شیرینی کیوں؟ کہا کہ اللہ نے زبان میں شیرینی اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں چکھنے کا مزہ تو پتا چلے کون سی چیز کڑوی ہے, کون سی چیز میٹھی ہے, کون سی چیز مرچ والی ہے, کون سی چیز کھٹی ہے, یہ کس سے پتا چلے گا؟ زبان کی شیرینی سے پتا چلے گا. یہ ہے تمہارا ایمان جس پر جتنا افتخار کرو کم ہے. زمانے کے رانی بہر آج شکر اللہ نے بلایا پھر تو تم نے ہمیں امام صادق علیہ السلام کے مقام سے قرار دیا. اسی طرح سے ولادت با سعادت حضرت ام کلثوم با روایت دختر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ایام ان ایام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور فقہ احکام کے حوالے سے عرض کروں گا. چونکہ ہفتہ وحدت بھی ہے, امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے برادران اہل سنت 12 ربیع الاول کو ولادت رسول مناتے ہیں, مولد النبی مناتے ہیں, اور ہم 17 ربیع الاول کی روایت کے موقع پر جانتے ہیں. جیسے لیے اور وحدت کی فضا کو پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی مسلمان اگر رسول کی ذات کے اوپر بھی اگر ایک نہیں ہوں گے تو پھر کس کے اوپر ایک ہوں گے؟ ٹھیک ہے، لہذا کیا قرار دیا؟ ہفتہ وحدت قرار دیا، 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت ہے۔ اس ایک ہفتے کے اندر جتنے بھی اعلان کر سکتے ہو، سیمینار کر سکتے ہو، تمام شیعہ سنی مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو برگزار کریں، ان کی سیرت کے لیے پروگرام رکھیں اور آپس میں وحدت کی فضا کو برقرار کریں۔ لہذا بذات گرامی یہ ہفتہ وحدت ہے اور اس میں شیعہ سنی سب مل کر بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ ظاہر ہے کہ ہم مکس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، آپ کالج کے اندر، اسکول کے اندر یا آفس کے اندر جب دیگر برادران کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ظاہر نماز کا وقت بھی آتا ہے، تو اس صورت میں نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت ان کی ہو رہی ہے تو کیا شیعہ اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے باجماعت یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے فطری طور پر کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں وحدت کی خاطر، ٹھیک ہے، ہمارے تمام قربانی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ لہذا صرف ایک چیز ہے کہ سجدگاہ کی اگر پرابلم ہے کہ بھائی سجدگاہ رکھنا وہاں مشکل ہو جائے گا، مسئلہ پیدا ہو جائے گا، توہین ہوتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو فقہ نے اجازت دی ہے کہ آپ سجدہ نہ رکھیں، کارپیٹ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ نہیں، حتی الامکان آپ نے ہاتھ نہیں باندھنے، وہ ہاتھ باندھ کے پڑے آپ ہاتھ بول کے پڑھو۔ یہی فضائے وحدت ہے اور وحدت کا تقاضا یہی ہے، وہ اپنے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ، لیکن اگر تقیے کا مقام ہو، کوئی اور مشکل مسئلہ ہو، تو وہاں پر بہانے استثنائی حالت کے اجازت دی کہ آپ ہاتھ بھی باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ ہاتھ باندھنا صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اہل سنت کے ساتھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، جو جماعت کی نیت آپ نے کی، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ مجھے محمد والے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا، اس میں گولی مار میں امام بارگاہ کاظمین کے قریب ہمارے ایک مومن بقار حسین صاحب کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح سے کل بھی لانڈی پاور مارکیٹ میں ہمارے 50 سالہ ایک بزرگ ایک مومن جناب جبار محمود صاحب کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ کراچی کے اندر اسی طرح سے جاری، خدا نے ان شہدا کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے روایتین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کوئٹہ میں الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ آپ کے دھرنے کی بدولت، اللہ نے جو آپ کی استقامت کی بدولت، آپ کی وحدت کی بدولت، اللہ نے آپ کے قیام کی بدولت، اللہ نے آپ کی پاکیزہ نیتوں کی بدولت، اللہ نے آپ کے خلوص کی بدولت، اللہ نے شہداء کے پاکیزہ خون کی بدولت، اللہ نے شہداء کی ماؤں کی آہوں کی بدولت، ان کی استقامت کی بدولت جو سربلندی عطا فرمائی ہے، ملت جعفریہ پوری ملت جعفریہ ہو۔ عزیزوں، اس پر کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کی شیعہ تاریخ، جو دھرنا آپ نے پاکستان میں دے دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، شیعہ سنی تاریخ میں کوئی اس کی نظیر نہیں، اور اتنا پر عام دھرنا کہ نہ ایک بند ٹوٹا نہ ایک گبرا ٹوٹا۔ آپ نے اپنی اخلاقیات کا اظہار کیا، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے جنازے الحمدار روڈ پر رکھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جنازوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہم پر عام احتجاج کریں گے۔ اور ازان گرامی، اللہ نے آپ کو سب بلندی عطا فرمائی۔ دیکھو میں وقت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو ایک نشانی اور ایک آیت عطا فرمائی ہے، اور وہ نشانی اور آیت یہ ہے کہ اگر تم ید واحدہ بن جاؤ تو 72 افراد کی مانند وہ قلیل تعداد میں تھے کربلا کے میدان میں، 30,000 کا کم از کم لشکر میدان کربلا میں موجود تھا، لیکن 72 افراد نے تاریخ کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر 5 کروڑ شیعہ اگر کردار متحد ہو جائے کربلا کے مانگنے والے آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر جو ایک جذبہ زینبی موجود ہے, جذبہ جناب ام کلثوم موجود ہے, جناب سکینہ کا جذبہ ہماری بچیوں کے اندر موجود ہے, حسین ابن علی کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے. عزیزوں یہ آیت ہے, یہ نشانی ہے, یہ دلیل ہے. شیعہ حیدر کردار کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا, کبھی احساس کاندلی کا شکار نہ ہونا. دشمن چاہتا ہے کہ تمہیں دیوار سے لگا دے, دشمن چاہتا ہے تمہارا سانس لینا دھڑ کر دے, دشمن چاہتا ہے کہ تم سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے. آج ان کے بیانات یہ ہیں کہ تمہیں پاکستان میں ایسا کر دیں گے کہ تم سے ہاتھ بھی نہ ملائے. عزیزوں تم نے پاکستان بنایا,
ان شاء اللہ ہم نوکر کی حیثیت سے
خادم کی حیثیت سے انشاءاللہ اسی طرح سے دعا ہے ہماری کہ ہم اپنے مومنین کی خدمت کرتے رہیں اور اس کی راہ میں اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے. خداوند عالم آپ کو سربلندی عطا فرمائے, انشاءاللہ دشمنان آل محمد کو نابود فرمائے, اور اس سازشی کوئٹہ کی ملت کے خلاف, اس ملت تشیعوں کے خلاف پوری بار اللہ ہمیں ناکام فرمائے. خالق اللہ اپنے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدلی قرار دے. بار اللہ اپنے واسطہ محمد وال محمد کا دشمنان اسلام, دشمنان آل محمد, مخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. بار اللہ اپنے واسطہ محمد وال محمد کا شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محفوظ فرما, ان کے لوائے ایک کو صبر جمیل عطا فرما. بار اللہ اپنے واسطہ محمد وال محمد کے دھرنوں میں جس مومن نے مومنہ نے شرکت کی ہے اور جس طرح سے بھی تبرکات جس قدر وافر مقدار میں سب نے اس میں حصہ ڈالے, بار اللہ ہم کی توفیقات میں داخل فرما, ان کے مال میں برکت عطا فرما. بار اللہ ہمیں اسی طرح سے میدان عمل میں رہنے کی توفیق نصیب فرما. بار اللہ اپنے واسطہ محمد وال محمد کا قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما, اور ہمیں ان کے ساتھ و ساتھ رحمان و کرم سے قرار دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, تعالى اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعوذ